نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 20ویں پارے کا تیسرا روپ ہے سورة القصص کی آیت نمبر 53 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے میں جو انہوں نے دکھائی. ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے کوئی بہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے. اے نبی، جسے تم چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. یہ تمام آیات آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 56 تک یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھی. اہل کتاب کا ایک گروہ حبشہ سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خبریں تو ادھر ادھر پھیلی ہی ہوئی تھیں. جب وہاں سے 20 لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملے، قریش کے بہت سارے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر ارد گرد جمع ہو گئے. وفد کے جو لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کا جواب دیا. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن پاک کی آیات آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھی. قرآن پاک کو سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اس کے اللہ کا کلام ہونے کی تصدیق کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا. اب جب یہ مجلس ختم ہوئی تو ابو جاہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستوں میں پکڑ لیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگے. کہنے لگے تم بڑے نامراد ہو، یہ ہے وہ ہے، یعنی تمہارے لوگ جو تھے انہوں نے اس لیے تو تمہیں نہیں بھیجا تھا کہ تم یہاں کے اسلام قبول کرو، تمہیں تو صرف ایک ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور ان کو جا کے بتا دو، لیکن تم تو اس شخص کو دیکھتے ہی اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے اور تم سے زیادہ احمد گروہ تو ہم نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ باتیں یعنی اس نے جب لان تان کی تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ سلام ہے بھائیو تم پر، اور ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کرتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے. یہ واقعہ سیرت کا ہم سب کے لیے بہت کچھ بتاتا ہے. آپ بھی آج اپنے آپ کو بالکل اس دور میں لے جائیے. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اس دور میں قبول اسلام تھا، آج قبول قرآن ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلم تو اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلم اس قرآن کو قبول کرتے ہیں. جب ہم قرآن قبول کرتے ہیں اور ہمیں بھی ارد گرد گلیوں میں جاتے، ہماری معاشروں میں، دعوتوں میں، شادیوں میں، ہمارے خاندانی معاملات میں جب لوگ اس طرح کے طعنے دیں تو ہمارا عمل وہی ہونا چاہیے جو ان کا ہے. اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری دی کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. یاد رکھیے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر بہت حسرت کرتے ہیں، ہائے فلاں تو شروع سے دین پہ، ہائے فلاں کے تو گھر والے اتنے دیندار ہیں، اتنا ساتھ دیتے ہیں، ان کا تو شوہر اچھا ہے. لیکن یہ جو مرتعین والی بات ہے نا، یہ حالات کے تحت ہے، کتنی دور سے آپ آئے، کتنی مخالفتوں سے آئے. تو جب بھی کبھی آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال آنے لگے تو فوراً اس آیت کو سن کر مسکرا دیا کریں، پڑھا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قبول تو کر لیا، کیونکہ ہمارے تو زیادہ خراب ہونے کے خطرے تھے، کیونکہ ہمارے ارد گرد کے حالات وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے ایک شخص دیندار گھر میں پیدا ہو لیکن وہ بگڑ جائے، جیسے حضرت نوح کا بیٹا، یہ زیادہ بڑی محرومی کی بات ہے. لیکن بگڑے ہوئے ماحول میں سے نکلنے والا ابراہیم کیوں ایک امت بن گیا؟ کیوں اس نے اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونے کا لقب پایا؟ کیونکہ وہ بہت دور سے نکلا. دوسری بات اس چیز میں جو ہمیں دیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ برائی کے جواب بھلائی سے دینا، یعنی بحث نہیں کرنی. آپ کو بھی اگر کوئی اس طرح شادیوں میں کوئی طعنہ دے، کوئی آپ کے حجاب پہ، کوئی آپ کے پڑھنے پہ، تو آپ بھی یہی کہہ سکتے ہیں سلام علیکم، اور اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں کہ آنے کا سلام نہیں بلکہ واپسی کا ہے. بحث نہیں کرنی چاہیے بیکار قسم کی چیزوں کی، اور لغو سے اعراض کرنا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. لغو ایک تو بےہودہ اور گندی چیز ہوتی ہے، اور دوسری جو لغو چیز ہے وہ یہ اس طرح کی باتیں، گوسپ باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں. بعض لوگ میٹھے بن کے بات سن لیتے ہیں، بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں. یقین کریں कि मेरे पास किसी ने इस तरह की बात रखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जी आपके अपने साथी इस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की बात करते हैं। वो बात तो खैर ना मेरे मतलब की थी ना मुझे कोई दिलचस्पी थी, लेकिन जो चीज़ मैंने फील की वो क्या है कि लोग पहले मीठे बन के सुनते हैं, कोई ऐसी बात कहीं सुन ली कुल्हाड़ में और किसी ने अपना दर्द हमदर्द समझते हुए कुछ कह दिया होगा किसी वक्त, 100 बात हो सकती है, उसको फिर वो शोशे बना के फिर हमारे पास लेके आते हैं कि देखिए आपके तो साथी ये कहते हैं हम पे सख्ती होती है, हम पे रो भाई ये है वो है। तो मैं इन बातों को कभी अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग पे 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लेती कि ये हर दौर में रहा, लोग इस तरह की बातें पहले करते हैं और हम सबको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, 10 दफा सोचे फिर बोले। जैसे आप देखिए कि ससुराल की बात महके में इंसान थोड़ी सी भी करे ना तो एकदम बहुत भड़ जाती है बात, क्योंकि लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो अक्लमंद लड़कियां कौन सी होती हैं कि वो बुरी ना बताएं, अच्छी है तो बता दें, कम अज कम खामोश रहें। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुबहान तआला इसमें हम सबको ये सबक देते हैं और नबी को भी बता रहे हैं कि आप नहीं हिदायत दे सकते, दुआ तो कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हिदायत हम दे नहीं सकते या नबी दे नहीं सकता फिर बताएं क्यों, फिर क्यों तबलीग करें, फिर क्यों इन्वाइट करें। तो इसका जवाब ये है, हम हिदायत दे तो नहीं सकते लेकिन हम जरिया हिदायत तो बन सकते हैं। शायद वो वक्त उसके दिल खुलने का हो और हम जरिया बन जाए हिदायत का, तो दुआ कीजिए इस वक्त हम सब अपने दोस्तों साथियों रिश्तेदारों जो भी इर्द गिर्द जो भी हमारे लोग हैं, अल्लाह मुझे उनकी हिदायत का जरिया बना दे। और इसके लिए तड़प और तलब होनी चाहिए। कल के दौर में तो कौमी और नस्ली और वतनी गिरोही तासुब था और उससे बचकर जब एक कुफर से इस्लाम पे आता था तो उसकी इतनी कदर है, तो अगर आज इसी तासुब पे छोटे छोटे गिरोहों में बटे होने के बावजूद जो लोग अपने आप को इस्लाम पे रखते हैं, ऐसे लोग अगर ऐसे मौकों पे हक परस्त होने लगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद की जाती है कि वो उनको भी उतना ही अजर देगा। फिर इसके बाद फरमाया, एक ये बात हो गई, यहाँ से अब दूसरी आज के पूरे सबक में आप देखेंगे कि मुशरिकीन मक्का के जो कुछ मामलात थे अल्लाह के नबी से उन्हीं का जवाब है, कुछ एतराजात और कुछ उनके जवाब आते हैं। और वो क्या फरमाया, वकालु इन्नत्तबिल हुदा माक, वो कहते हैं अगर हम तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी कर ले तो अपनी जमीन से उछक लिए जाएंगे। हाईलाइट करिए जरा इसको, नबी को कह रहे थे कि अगर हम आपकी इस दावत पे चल पड़े या अगर हम आपकी ये बातें मान लें तो नतीजा क्या होगा कि हमें तो लोग ही छोड़ देंगे सारे। उचक लिया जाना मतलब ये क्या कि हमारा खानदान हमें छोड़ देगा, हमारा बाइकॉट हो जाएगा, हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं लेंगे, हमें अपनी बेटियां नहीं देंगे और हमें तो आउटकास्ट कर देंगे, शादियों में हमें नहीं बुलाएंगे। ये है वो खौफ जो हर दौर में लोगों को सच्चे दीन से दूर करता है। दीन पर अमल करते ही इंसान इनसिक्योर होने लगता है क्योंकि सब एक माहौल में पड़े होते हैं ना एक जैसे, लेकिन जब कोई एक बंदा इधर से उधर आता है तो उसके बाद फौरन ही इस किस्म की इनसिक्योरिटीज शुरू होती हैं। अल्लाह सुबहान ताला उनको कहते हैं, अच्छा तुम ये सोचते हो, अवलम नुमक किल्लहुम हरमन अमीनन, क्या ये वाकया नहीं है कि हमने एक पुरामन हरम को इनके लिए जाए कयाम बना दिया जिसकी तरफ हर तरह के समरात खिंचे चले आते हैं हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर, मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। क्या पता चला, बहुत ही खूबसूरत बात है, क्यों डरते हो अल्लाह की तरफ आते हुए। अल्लाह ने इसे एक संगलाख बियाबो गया जमीन को पकड़ कर किस तरह से चमका दिया और किस तरह से इसके ऊपर हिदायत के सूते फोड़ दिए कि अल्लाह तुम्हें नहीं देगा। और हकीकत यह है कि जब भी बंदा अपने मुआशरे से या अपने काफिले से अलग होता है, शुरू के चंद दिन तन्हाई के होते हैं। मोहम्मद असद एक पहले जियू थे उसके बाद मुस्लिम हुए, बहुत खूबसूरत उनकी इंग्लिश की तफसीर है। तो वो कहते हैं कि हिजरत और तन्हाई साथ साथ है, इंसान इनसिक्योर फील करता है। आज भी हमारी हिजरत ही होती है जब हमारे खानदान वाले हमें अजनबी नजरों से देखते हैं, लेकिन थोड़ी की देर की बात होती है उसके बाद इंसान फिर दोबारा उन्हीं के बीच में चला जाता है और वो एक इतना बड़ा फर्क पैदा हो जाता है कि जिसके बाद फिर इंसान पहले से भी ज्यादा मोहब्बत और सच्चाई महसूस करता है रिश्तों में। इसलिए कभी इन बातों पर खौफ नहीं खाना चाहिए। आप देखिए कि फिरौन को सब कुछ मिला था ना, मगर हिदायत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि बिन मांगे नहीं मिलती। तो हम मांगेंगे तो मिलेगी, और हिदायत लेने और उसके कायम रहने के बीच में कुर्बानी का सफर होता है। कुर्बानियां नहीं दे सकते अगर हम लोग, तो फिर याद रखिए कि हिदायत आ सकती है लेकिन चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिजली आती है फिर चली जाती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं बिजली की, बिल्कुल इसी तरह हिदायत की ये जो लाइट कभी जलती है कभी बंद होती है कभी कुछ, तो अल्लाह ताला इनके उजर जितने भी थे अल्लाह के नबी की दावत को कबूल ना करने के, इसका जवाब दे रहे हैं कि देखो आज जिस हरम में तुम मौजूद हो जिसके अंदर अल्लाह ने इतना कुछ दिया, ये किसने दिया? 2500 साल पहले चटियल पहाड़ों के दरमियान जहाँ पानी नहीं था, जहाँ कोई चीज नहीं उगती थी, एक अल्लाह के बंदे ने हिजरत की, अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ा और एक छोटा सा पत्थर और गारे का कमरा बना दिया, एक हिजर बना दिया بتاؤ آج اس گھر کے اندر اتنے لوگ آتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد اب دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے عذر کا جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. اور کتنی ایسی بستی ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے. یہ ہے دوسرا جواب کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر تم اتراتے ہو، جس کے کھونے کے خطرے سے تم باطل پر جمے اور حق سے منہ موڑتے ہو، سوچو تو صحیح یہی چیز کبھی قوم عاد اور کبھی قوم سمود کے سامنے پیش کی تھی، لیکن ان کو ان چیزوں نے فائدہ نہیں دیا. سبا اور مدین اور قوم لوط کے لوگ جن کے قصے مکہ والوں کے بیچ میں عام تھے، بتاؤ کیا یہ دولتیں ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکی؟ اس میں ایک لفظ آیا ہے بطیرات، یہ ہے وہ لفظ جس کو بطر کہتے ہیں، اور سورۃ توبہ میں تھوڑی بات ہوئی، یہاں بھی آ رہے اور آگے بھی یہ لفظ اس صورت میں آئے گا. تو سمجھ لیتے ہیں کہ بطر کہتے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا، قرضے لے کر عیش کرنا، اور یہ ہے وہ بطر کی بیماری جس نے آج پیدا ہوتے ہوئے ہر بچے کو مقروض کر دیا. اور یہ ہے بطر کی وہ بیماری کہ کروڑ پتی سڑکوں پہ آ گئے. ایسے لوگ جو ہیں ایک دم بہت کچھ پا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اس لیے انسان کو اپنے لائف سٹائل کو اپنی زندگی کا کریز نہیں بنانا چاہیے. اسلام اچھا کھانے پینے سے نہیں روکتا لیکن اترانے سے روکتا ہے. اچھا لگو لیکن اچھے لگنے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ، کمپیٹ نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جو فانی دنیا ہے یہ تمہیں کتنی بھی مل جائے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر باقی رہنے والی مٹی ملتی ہے تو وہ بہتر ہے چھن جانے والے سونے سے، بتاؤ کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے ملکوں کی طرف منہ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بطیرت معیشت ہے. ہر گھر پہلے سے بڑا، ہر جوڑا پہلے سے بڑا، ہر دعوت پہلے سے بڑی، ہزاروں سے لاکھوں پہ چلے گئے، اب لاکھوں سے کروڑوں میں شادیاں چلی گئیں. اللہ کہتے فتل کا مساکن ہم لم تسکم بم بادیم، کوئی ان گھروں میں بسا ہی نہیں، یہ کھنڈرات ہیں، خود تو قبروں کو جا کے انہوں نے آباد کر لی اور ان کے اپنے گھر کچھ نہ رہے. انہوں نے کچھ وہاں اپنی زندگی میں انتظام ہی نہیں کیے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھر رونق والے ہو جائیں. ورنہ آپ ذرا سوچئے وہ گھر جہاں کوئی نہ رہتا ہو، کتنا خوف آتا ہے اس کے بارے میں سوچ کر، ایک دم ایسے دل بجھ جاتا ہے. آپ خود اگر اپنا گھر سوچیں کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی اپنا گھر رکھتے ہیں اور آپ یہاں جب آئیں تو اس کو بند کر کے آتے ہیں، جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کو کیسی وحشت ہوتی ہے ایک دم. پھر چند دن کے بعد جب سب چیزیں صاف ستھری اپنی جگہ پہ آ جائیں تو آپ کو لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان گھروں میں بعد میں کوئی بھی نہیں رہے گا. اگر اپنی زندگیوں میں انہوں نے اس میں کچھ کام نہ کیا، آج مکہ والوں کے سامنے ان کی ساری تصویریں بیان کی گئیں. پھر تیسرا اعتراض ان کے عذر کا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ کو قوموں کی ترقی نہیں بری لگتی، اللہ کو سائنسی ترقی بری نہیں لگتی، بلکہ جو قومیں تباہ ہوئیں وہ ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئیں. ظلم کیا تھا ان کا؟ کہ اللہ کو بھول گئے، شرک کیا، اللہ نے رسولوں کو جو بھیجا ان کی بات پر بالکل کان نہ دھرا، دین کو پیچھے چھوڑ کر اپنی دنیا کو اور بڑھانے کا ظلم کرنے لگے، اور رسول کو اس حد تک انہوں نے پیچھے ڈال دیا کہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے اور اپنی عیش اور خوشحالی والی زندگی کے راستے کا کروڑا سمجھتے ہوئے پیچھے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ اس ہدایت پہ نہیں آئیں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو ایک اور بات بتا دو. اب چوتھا جواب ہے ان کے اعتراض کا، اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بتاؤ تو صحیح، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ ان کے عذر کا چوتھا جواب، اس کو سمجھ لیجئے، پہلی بات ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی، یعنی اس میں اب دنیا اور آخرت کا بڑا خوبصورت سا تقابل ہے، اور وہ کیا کہ دنیا کی جو موجودہ زندگی ہے اس کی مقدار کتنی ہے، یعنی کوانٹیٹی کتنی ہے؟ چند سال، محض ایک عارضی سا سٹاپ اوور ہے کسی سفر کا. اصل زندگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی آگے آنے والی ہے. اب اس موجودہ عارضی دنیا میں انسان کتنا ہی سر و سامان جمع کر لے، چند سال کیسے ہی عیش کے بسر کر لے، بہرحال اس کو ختم ہونا ہے۔ یہاں کا سب سامان انسان یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اب بتائیے کہ اگر اس مختصر سے رہنے کے عرصے کی جو خوشی ہے یا اس کے اندر جو انسان لیتا ہے، اس قیمت پر حاصل ہو کہ آئندہ کی ابدی زندگی میں وہ برے حال میں ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، تو کوئی عقل مند آدمی یہ سودا کر سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں عقل مند آدمی کیا کہے گا کہ چند سال کی مصیبتیں بھگت لو، ہاں مگر یہاں سے وہ بھلائیاں کما کر لے جائے گا اور آگے جانے کے بعد ہمیشگی کی اچھی بات ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ تمہیں آج ایک رات کے لیے صدر بنا دیتے ہیں، بادشاہ بن جاؤ، جو چاہو گے کر لو، لیکن کل صبح اٹھتے ہی تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ بتائیے کیا وہ 24 گھنٹے بھی اس کے عزت کے خیر کے گزریں گے؟ نہیں گزریں گے۔ دوسری بات اس آیت میں جو ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، یا اللہ کا دین ہم سے یہ قطعاً مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم دنیا کی زندگی سے فائدہ نہ اٹھائیں اور خواہ مخواہ اس کی خوبصورتی کو، اس کی زینت کو لات مار دیں دین کے نام پہ اور تقویٰ کے نام پہ۔ صرف اللہ کا مطالبہ جو انسان سے وہ کیا ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ یہ نوٹ کر لیں، دن میں 10 دفعہ بھی اگر آپ کو یہ اصول فٹ کرنا پڑے نا تو آپ کریں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا عیش تھوڑا ہے، آخرت کا عیش زیادہ ہے، اس لیے دنیا کی وہ متاع اور زینت تو انسان کو حاصل کرنی ہے جو آخرت میں رہنے والی زندگی میں اس کو سرخرو کرے یا وہاں نقصان نہ ہو۔ مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک چیز ہے کہ آپ ایک کمفرٹیبل گھر بنا لیتے ہیں جس میں رہتے ہوئے آپ بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے بعد آپ فریش ہو کے اور زیادہ اچھے طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور خوش دلی سے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں اور خوشی سے قرآن سیکھتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، تو یہ گھر آپ کی نعمت ہے، آپ اس کی وجہ سے خوش ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر رات کو مچھر کاٹیں اور ہم ساری رات سوئیں نا تو صبح اٹھ کے کیسے قرآن پڑھنے آئیں گے، فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے؟ یا اگر ہم اتنی سردی آج کل کر لیں گے، نہیں جی ہیٹ نہیں کھولنی، نہیں کھولنی، تو ہم سردی کی وجہ سے ٹھٹھر ٹھٹھر کے بستروں میں پڑے، ہم نہیں نکلیں گے مسجدوں کے لیے، نہیں جائیں گے نمازوں کے لیے، تو وہ نقصان ہوگا۔ کرنا کیا ہے کہ اتنا گھر گرم نہ کر لو کہ گھر سے نکلنے کو دل نہ چاہے، اتنا کھانا پکانا نہ کر دو کہ اس کی وجہ سے آپ کہہ دیے آج تو کام ہی بہت ہے کہ میں اللہ کے لیے نکل نہیں سکتی۔ تو بیلنس رکھتے ہوئے انسان جب یہ کرے گا تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ کچھ کو دنیا بھی بہت اچھی دیتا ہے اور آخرت بھی بہت اچھی دے گا۔ کبھی کسی کی دنیا دے کر یہ نہ کہ اچھا اس کو آگے جا کے اللہ پوچھے گا، بالکل نہیں پوچھے گا۔ بعض لوگ جتنے خوش رہتے ہیں، جتنے اچھے حالات میں ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، اور ذرا ان کو کوئی غم آئے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، بالکل بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ والوں کو اور آج ہم سب کو کہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو اور اس پیغمبر کو مانتے ہوئے گلے میں تسبیح ڈال لو، منکوں کی ہاتھ میں کاسا پکڑ لو، بلکہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس کو تم بہت سمجھتے ہو یہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے تم وہ جو چیز پیچھے اس کو لے لو۔ کوانٹیٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے دونوں چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں، تو لہٰذا جو کامیاب ہوگا وہ وہاں کے مزے لے لے گا۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا دے۔ میں تو سوچتی ہوں جب تک قرآن نہیں سیکھا تھا سمجھا تھا، جینے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ ہمیں دوا تو کوئی دے دے لیکن اس کی کوانٹیٹی نہ بتائے، تو آپ سوچیے وہی دوا ہمارے لیے زہر بن جائے گی نا۔ بالکل ہماری دنیا ہمارے لیے اسی طرح زہر بنی ہوئی تھی، انہی کو سجاتے سنوارتے، سیلوں میں جا کے چیزیں جمع کرتے، گھر بھرتے، پھر اس کے بعد اسی میں کھوئے رہتے تھے۔ چلے اب کوئی چیز آتی ہوگی گھروں میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب بہت ضرورت کی آتی ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں، شاپنگ کم ہوئی ہے، پرانی چیزیں نکل نکل کے باہر استعمال ہو رہی ہیں؟ یقین کریں گھر میں ایکسٹرا سوئی نہیں ملتی مجھے تو، جو چاہیے وہ ہے، جو نہیں چاہیے وہ نہیں۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیں صرف ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں کبھی کچھ چیزیں۔ ہم نوٹ کریں ہمارے گھروں میں کئی برتن میں دیکھے لوگوں نے رکھے نہیں، جب کوئی دعوت آئے گی تو یہ یوز ہو جائیں گے۔ مثال ہے وارمرز ہوتے ہیں یا کچھ اور ہے یا کوئی بڑے برتن ہیں یا 40-50 پلیٹیں، تو میں سوچی صرف ایک دعوت اور پتہ نہیں وہ شاید سال دو میں آتی ہوگی، اس کے لیے یہ پورا سال اس کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ آپ ایک دن میں مانگ کے بھی لے سکتے ہیں، کسی سے بورو کر سکتے ہیں، کرائے پہ لے سکتے ہیں، اس کے کوئی الٹرنیٹ ہے۔ تو زندگی اتنی ہلکی ہو جاتی ہے کہ آپ خود کو فیل کرتے ہیں کہ نو پرابلم، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ وہی گھر کا کام جو آپ کا 4 گھنٹے میں ختم ہوتا تھا، اب 1-2 گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہی اصول اگر سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ زندگیاں اور بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب تھوڑا سا موضوع آخر پلٹتا ہے، اور وہ کیا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کہ جب کہ وہ ان کو پکارے گا، سوچئے ذرا، جس نے شرک کیا ہوگا اور قیامت کے دن اس کو یہ پکار پڑ جائے اور سننا پڑ جائے کہ بھائی ٹھہرو میاں، سوچ لو، سن لو، کیا कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे? यानी बताओ वो किधर करनी वाले गए, वो कहाँ तुम्हारा पल्लू पकड़ने वाले, तुम्हारे मुश्किल कुशा, तुम्हारी मदद करने वाले जिन्नो इंस, जिसको भी तुमने अल्लाह का शरीक बनाया था, आज किधर है? वो दिख नहीं रहे। ये कॉल जिन पर चिस्पा होगा वो कहेंगे, यानी जो भी इस काम के खो चुके थे शिकार, वो क्या कहेंगे? ए हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। नोट कीजिए, कौन लोग कह रहे हैं? जिनको ये बड़ा समझ रहे थे, आज वो जवाब देंगे कि हाँ हाँ हमने इनको गुमराह किया था, इन्हें हमने इसी तरह गुमराह किया जिसे हम खुद गुमराह हुए, जैसे हम खुद गुमराह हुए। ये नोट कीजिएगा, वो कहते हैं ना, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। किसी के पीछे चलने से पहले ये देख लो कि वो खुद तो नहीं भटका हुआ। और आज यकीन करे, दीन के नाम पे इतने फितने हैं कि अल्लाह की पनाह, सरीहन शिर्क करता हुआ इंसान, उसके पीछे हजारों लाखों के मजमे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं। और आप नोट करिएगा, यानी एक ऐसी वीडियो किसी ने भेजी और मैंने देखी तो मैं हिल के रह गई, और वो भी यही आयते पढ़ रहे थे कि अल्लज़ी नत्तखज़ू दीनहुम खुज़ुवम वलाइबा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बनाया हुआ है, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले और इतने बज़ाहिर मुहज़्ज़ब लोग उठ के नाचने लग जाए, तब उसको क्या कहेंगे? भंगड़े डाल रहे हो, एक बुजुर्ग बैठे हैं और उसको वो सामने सजदे कर रहे हैं और वो उनको थपकियां दे रहे हैं और वो उठ रहे हैं और कभी नाचे कभी ब्रेक डांस वाला डांस करते हुए बुजुर्ग देख रहे थे। वल्लाही फेक तो नहीं हो सकता, क्योंकि लाइव वीडियो बनी हुई थी और वो उसके अंदर उसको दिखा रहे थे कि इस पे तो किसी कमेंट की भी जरूरत नहीं है। अब ये दीन, और जो अंदर बैठे वाह वाह और झूम रहे होते हैं, वो आप देखिए अमूमन मजदूर तबका, जो बेचारे इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। आप बताइए कि जब इस तरह का रौनक वाला दीन लोग देखते हैं, तो उसके बाद उनको ये फीका दीन को अच्छा लगता है? एक दफा आप मीठी चाय के आदी हो जाए, आपको फीकी पीनी नहीं होती। ये जो दीन की तालीम, संजीदा तालीम है, ये आज लोगों को क्यों फीकी लगती है कि लोगों ने दीन इस तरह का खूबसूरत किया? तो ऐसे लीडर तो आज दुनिया में वो अपने आप को बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, तभी कर रहे हैं। वहां कहेंगे कि हम गुमराह थे, इसलिए हमने दूसरों को भी कर दिया। हम आपके सामने बरात का इजहार करते हैं, यानी कि आज हम अपने आपको बरी जिम्मा करते हैं, क्या ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे? यानी वहां साफ इनकार कर देंगे कि हमने इनको जबरदस्ती गुमराह नहीं किया, हमने इनके सुनने और देखने की कुव्वत को सल्ब नहीं किया, ना इनकी सोचने समझने की सलाहियतें छीनी थी। ये चाहते तो अपनी अकल इस्तेमाल करके सीधे रास्ते पे आ जाते, हमने जबरन किसी को नहीं पकड़ा, हम अपनी मर्जी से इनको नहीं लाए, ये अपनी मर्जी से आए। ये देखिए कि हर बंदा उस दिन अपनी जान बचा रहा होगा। सवाल अल्लाह ताला ने मुशरिकों से किया था और जवाब जो है उनके बुजुर्ग दे रहे हैं, ये काबिले गौर नुकता है, क्योंकि उनको फिक्र ये होगी कि इन मुशरिकों से निपट कर अब अल्लाह ताला ने हमें पूछना है कि बताओ भाई तुमने इनको क्यों बहकाया था। तो अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे अंजाम से महफूज रखे। दुनिया में अगर हम हक से खिलाफ हैं, मैं तो हमेशा आपको भी कहूंगी कि आप हमारी भी कोई बात सुनते हैं तो सोच के सुना करें। अल्लाह ना करे कि हम कोई आपको अपनी नफ्स की बात बता दें और बाद में आपके क्या करें, जी हम तो भोले भाले लोग थे, जो ये पढ़ाते थे हम पढ़ के आ जाते थे। दलील की बुनियाद पर सुने और अपने अंदर एक तकाबुली जहन ला के सुनिए कि जो बात आप कह रहे हैं इसकी क्या दलील है, सीरत में है कि नहीं, कुरान में है कि नहीं। और दुनिया में ही बेहतर है कि इंसान अपने आप को मुतमईन कर ले, बजाय इसके कि आखिरत में किया जाए। फिर इनसे कहा जाएगा, पुकारो अब अपने इन ठहराए हुए शरीकों को कि ये इन्हें पुकारें, मगर वो इनको कोई जवाब न देंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। और फरामोश न करें ये लोग वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा। इस पूछने को भी हाईलाइट कर लीजिए कि अल्लाह ताला कयामत के दिन क्या पूछेगा। माज़ा उजिबतुमुल मुरसलीन, जो रसूल भेजे गए थे इन्हें तुमने क्या जवाब दिया था? बताओ, नबियों से तो अभी बाद में पूछना ना, पहले इनसे पूछो ये बताओ कि जब अल्लाह के बंदे आए थे तुम्हें बताने, तुम्हें बुलाने, तुमने क्या जवाब दिया था? कान पे कोई जूं रिंगी थी? तुमने इस दावत को कभी अपने लिए कोई इन्विटेशन सोचा था या थ्रेट सोचा था? आज हम खुद सोचें, कितना अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस वक्त किताब से जोड़ा हुआ है। लेकिन हो सकता है इधर जुड़ने से पहले शायद 5 साल तक आपको कोई बुलाता ही रहा होगा, आप नहीं गए। चले, आपको कहीं नहीं चांस मिला। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने मुल्कों में रहते हैं, हर दूसरी गली में कोई क्लास हो रही है कुरान की, कहीं दर्स हो रहे हैं, कई लोग बुलाते हैं। जब लोग वहां आते हैं क्लासेस में बताते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अब हमारा दिल खोल दिया। तो अल्लाह ताला वहां पूछेगा, बताओ क्या जवाब देते थे? सोचो जरा, तुम क्या करके आए थे? इस वक्त इनको कोई जवाब ना सूझेगा और ना ये आपस में एक दूसरे से ही पूछ सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए, वही ये तवक्को कर सकता है कि वहां फलाह पाने वालों में से होगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर हमने तौबा की है तो हमें तौबा पे कायम रखे। ये तौबा जो है ना, ये करनी बहुत आसान है, गो के दुनिया इसको भी मुश्किल बनाती है, لیکن اس پہ قائم رہنا اس سے بھی مشکل ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کام کرنے کے بعد توبہ ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا۔ اور اب آگے اللہ کی قدرت کا تھوڑا سا تذکرہ ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پا کر بہت بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیے بہت دلسوز بات ہے نا، اور وہ کیا کہ اللہ چنتا ہے اپنے کاموں کے لیے، اللہ بندے کو تو خود نہیں پتا ہوتا، کوئی انسان نہیں پہلے سے جانتا ہوتا کہ کل اللہ اس کو کس کام کے لیے چنے گا۔ تو لہٰذا دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے بھی چن لے، میرے اندر کوئی ایسی اکڑ، کوئی بال کس نہ رہ جائے کہ جو مجھے آگے بڑھنے سے روک دے۔ اور یقین کیجئے یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کس طرح انسانوں کو اس ساری چیزوں میں لے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ غریب بچہ تھا، یتیم تھا، اور یہ کیوں آ گیا ہمارے اوپر؟ تو کہا یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، اور اللہ پاک ہے، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روا اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے راتداری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن داری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات دلا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ دیکھیے رات اور دن کو سمجھنا ہے تو آپ ناروے کی سردی اور ناروے کی گرمی کو سوچ لیں۔ آج کل آپ دیکھیے کہ رات کتنی لمبی ہے نا، ایسے میں نے کل گھڑی کو اندازہ لگا کے جب دیکھا، پورے 18 آورس سے بھی کچھ منٹ اوپر بن رہے ہیں مغرب سے لے کے سن رائز تک، اور آپ کو پتا کہ اندھیرا مغرب پہ شروع ہو جاتا ہے آج کل۔ اور اگر آپ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے 5:15 سو جائیں بالفرض، تو آپ دیکھیے کہ آپ آدھی رات کے ابھی 11-12 بجیں گے آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب کیا کریں، آپ پھر سوئیں پھر اٹھیں، اور اگر آپ لیٹ کرتے رہیں تو اس میں کریں تو کیا کریں؟ اب اس وقت بعض دفعہ اگر آپ جلدی سو جائیں تو رات واقعی نہیں ختم ہوتی، اور ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ باہر بھی اندھیرا ہے اور گھروں میں بھی خاموشی ہے۔ اسی طرح آپ گرمیوں کو یاد کر لیں، 2-2.5 گھنٹے کی رات رہ جاتی ہے، کتنا بھی آپ تھک جائیں کوشش کریں کہ اب سونا ہے ذرا اندھیرا کر لیں، نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک زندہ ذات کی نشانی ہے کہ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں بنا کر بتا دی۔ اب جب 18 گھنٹے کی جو رات ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے کہ 80 گھنٹے کی رات نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، 3 راتوں جیسی ایک رات نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ فطرت کے قریب رہنے والے لوگوں کو تو اللہ کی قدرتوں کا بہت ہی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اور حالات بھی اسی طرح انشاءاللہ بدلتے ہیں۔ غم ہے آج تو غم نہ کیجیے، انشاءاللہ غموں کی رات چلی جائے گی، اور خوشیوں میں تو بہت اکڑے نا، کیونکہ خوشیاں بھی آتی ہیں تو چلی جاتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یاد رکھیں یہ لوگ، وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ کیا بتایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں ایک ماسٹر اور ایک لارڈ اور ایک جج کے طور پر پیش کرتے ہیں، گو کہ یہ سارے نام صرف بات کو سمجھنے کے لیے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے بھی بہت بڑی ہے کہ بتاؤ اب تم دنیا میں جو کر کے آئے ہو اس کی دلیل دے دو۔ آپ دیکھیے کوئی بھی مقدمہ چلتا ہے تو گواہ پیش کیے جاتے ہیں نا، ایویڈنسز، کہ بتاؤ یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ کیا ہوا، اور اس وقت اگر لوگ کچھ نہ پیش کر سکے تو اس کا انجام کیا؟ بالکل یہی انجام ہے جو کہ اس وقت ان کا دکھ رہا ہے۔ اور ادھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات رات دن کی یہ نشانیاں دکھا کر ہمیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہ کائنات اللہ کے حکم پہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور رات اور دن کا نظام ہے، تم اپنی زندگیاں اللہ کے حکموں پہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر چاند کے گرد سورج گھوم سکتا ہے تو تم اللہ کو اپنا ایکسس کیوں نہیں بناتے؟ مکہ میں جاتے ہیں تو قبلہ ڈھونڈتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے نکلتے ہی ہماری زندگیوں میں قبلے دوسرے کیوں بن جاتے ہیں؟ اور بعض دفعہ عملی طور پہ ہم بالکل دور ہوتے ہیں. یہاں بھی ایک مثال دی جا رہی ہے. پیچھے بطیرت معیشتہ کی بات ہوئی تھی, لیکن اب ایک شخص کی بات ہے, کیونکہ بطر کا مرض قوموں کو بھی لاحق ہوتا ہے. انڈیویجولی کلچرلی بھی کچھ لوگ بہت زیادہ تسنع اور بڑائی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے والی, اپنے آپ کو بڑا کرنے والی. تو قارون کون تھا آئیے دیکھتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا, پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا. یہاں سے نوٹ کیجئے, سورت کے شروع میں آپ کو بتایا تھا چند کردار ہیں. یہ قارون جو ہے یہ فائنینشیل ایکسپورٹ کے نام پر ہے, جیسے کہ فرعون ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ پیچھے ہوا تھا. تھا یہ قوم بنی اسرائیل سے, لیکن آپ یاد رکھیے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو بڑے ہی زیادہ کسی کام کے اندر اپنے حصے ڈالنے والے ہوتے ہیں, لیکن کسی ایک چھوٹی سی بات کو شیطان ان کے دل میں اس طرح ڈال دیتا ہے کہ وہ خلاف ہو جاتے ہیں. یہ شخص حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا اور جب پیچھے گیا, اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دوسرا گروہ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مراد دے کر اور ان کو پیسے چندہ دے کر اوپے خرید لیتا ہے. فرعون کے دربار میں اس کو بڑی عزت حاصل ہو گئی, بہت جیسے کہنا چاہیے کہ ساہوکار ہو گئے, اور اس کی دولت اتنی ہوئی. بہت مبالغہ اس کے بارے میں, جیسے انسائیکلوپیڈیا میں آتا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے 300 خچروں کی ضرورت تھی, جو کہ ایک مبالغہ ہے, لیکن اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ دولت مند شخص تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ اور قارون کے جو باپ تھے دونوں کے, یہ سگے بھائی تھے, یعنی حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی بھی تھا. اور اس کے باوجود جب فرعون کے ساتھ جا کے ملا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی, اور اس کے اندر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی کیفیت ہو جاتی ہے. باغی ہوا, پیچھے گیا, ادھر سے اس نے اس طرح سے معاملہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنا. اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حال کیا؟ روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کو عادت کیا تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تعلیم دیتے تھے تو یہ اچھی سواری پہ خوب پہن اوڑھ کے پاس پاس سے گزرتا تھا. اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے کیا ہوا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. کیا کہا؟ فرمایا, ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا, بھول نہ جا, اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو مال اللہ نے تجھ کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. یہ آیت ہائی لائٹ کر لیں, یہ آپ کا کوڈ ورڈ بن سکتی ہے. کیا؟ کہ وقت ہی فیما آتا اللہ الدار الآخرت ولا تنس نصیب کمین دنیا وقت ان کا محسن اللہ علیک. یہ ہے اس دنیا کو برتنے کا نسخہ. اس دنیا کے مال, دولت, گھر, گاڑیوں اور جو کچھ بھی نعمتیں, اس میں سے آخرت کا حصہ لو, ان کو آخرت کے لیے ٹول بناؤ. اور لیکن دنیا سے لا تنسا نصیب کمینت دنیا, یعنی جتنی دنیا تجھے چاہیے جینے کے لیے وہ بھی لے, یعنی کہ خود بھوکے بیٹھے رہو اور دوسروں کو سارا دے دو, یہ چیز بھی درست نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کے کہا کہ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا, اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. اب ہوا کیا؟ تو اس نے کہا, یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے دولت کے ساتھ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, آئی ڈیزرو اٹ. اس کے بھی دو معنی ہیں, یعنی جو کچھ پایا اپنی قابلیت سے پایا, یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ حق کی بجائے کوئی احسان کے طور پر مجھے نہیں ملا کہ مجھے اب اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دینا چاہیے, محنت کی ہے جی. دوسرا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرے نزدیک تو یہ دولت جو اللہ نے مجھے دی ہے میری خوبیوں کو جانتے ہوئے دی ہے, وہ مجھ سے خوش تھا تبھی تو اس نے دیا. یہ بہت بڑا جراثیم ہے جو دولت کے ساتھ آنے لگتا ہے کہ دیکھو نا اللہ خوش ہی ہے تبھی تو اس نے مجھے دیا. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ بھی اس طرح کہنے لگ جاتے ہیں, اللہ تو بڑا ہی راضی ہے اس پہ تو بڑا ہی فضل ہے. تو ایسا نہیں ہے, انسان کو کبھی اکڑنا نہیں چاہیے اس طرح سے. غرہ اس کی دولت کا اس کے دماغ میں جب آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا کے رکھ دیا کہ جب بھی کسی بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے, جیسے مثلا مائیں کہتی ہیں ہاں جی بچوں کو پڑھایا اتنے سال تبھی تو اب اتنی اچھی جاب ملی ہے, اچھا اتنے پیسے ان کو پڑھانے پہ لگائے ہیں تو کیا اب ہم ان کی کمائی نہ کھائیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے ہاتھوں سے نہیں دو گے نا تو تمہارے ہاتھوں سے اتروا لیا جائے گا. آپ سوچے ذرا, اگر ایک انسان ان کپڑوں زیورات کی بنیاد پہ بہت زیادہ بڑا بنتا ہے, اب ذہن میں لائیے ایک عورت ہے خوب پہنی اوڑھی اچھے کپڑے زیورات, اب اس کی ادا سے لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں ہائے بائے کر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں اس کا حال الیہ بدل دیا جائے, کوئی اس کا وہ ڈریس اتار کے اس کو کوئی موٹا سا کپڑا دے دے, چوڑیاں اتر جائیں, اس گاڑی کی جگہ اس کو کسی رکشے میں بٹھا دیا جائے, اب پوچھیے اس عورت کی کیا ورتھ ہے. कुछ भी नहीं है ना। जो चीज आप पहने तो आपकी वर्थ बने। हम अमूमन ये कहते हैं ना, ये कपड़ा आपको बहुत सज रहा है, हालांकि मोहब्बत के अंदाज में देखें तो बात ऑपोजिट कहनी चाहिए कि इस कपड़े पे आप बहुत उठ रही हैं, यानी कपड़े की खूबी है कि आपने पहना है तो ये कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, बजाय इसके कि हम उसका ऑपोजिट कह दें। तो हमेशा इंसान अपने आप को चेक करता रहे कि मेरी तबीयत में नुमाइश तो नहीं है। और खास तौर पर इसने लोगों को इल्म से रोकने की कोशिश की थी, वो कैसे हुआ इसका तذکرہ अगली आयतों में आ रहा है। इसने कहा, मुझको तो सब कुछ इस इल्म की बिना पर मिला जो मुझको हासिल है। क्या ये इसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर चुका जो इससे ज्यादा कुव्वत और जमात रखते थे। मुजरिमों से तो इनके गुनाह पूछे नहीं जाते। फखरज आला कौमी ही फी जीनती ही, एक रोज वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ में निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे वो इसे देख कर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया, ये तो बड़े नसीबे वाला है। मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे वो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे। लेकिन वमा युलक्काहा इल्ला सबिरून, ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। ये देखिए, ये है असल मसला। अब देखिए कि पहनना ओढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन दूसरों को जलाने के लिए पहनना, डिस्प्ले बन जाना और हर वक्त अपने आप को इस सोच से देखना कि लोग क्या करेंगे, ये है असल में मसला। और इस तरह के डिस्प्ले वाले कल्चर से जिहाद करना कोई आसान नहीं है। आज अफसोस की बात है, पूरी शादी को एक डिस्प्ले बना दिया। लड़की को उस दिन असरा डमी डॉल बनाकर पेश करते हैं कि शायद अब इसके अंदर कोई जज्बात नहीं, कोई हिस नहीं है। ये अल्लाह सुबहानहू बताते हैं। आज हमारी सेरेमनीज देखिए, छोटी छोटी बातों पे। किसी ने बताया कि मैं 40 की हुई तो मेरी दोस्तों ने मुझे फुला फुला मेरे बचपन से लेके अब तक की सारी तस्वीरें जोड़ जाड़ के गिफ्ट की। तो मैं उसको कह रही थी कि इसमें मेरी वो तस्वीर क्यों नहीं डाल रहे जो मेरी अब है। यानी आप देखिए ना कि ये भी तो एक किस्म की बात है। 25वीं किसी की सालगिरह हुई शादी की तो वो सारी 25 साल की तस्वीरें जमा कर लो। बाज दफा ऐसे ऐसे फंक्शंस बड़े बड़े होते हैं और बूढ़ी बूढ़ी, जाहिर है कि अगर वो खुद बूढ़ी उम्र की हैं तो उनकी दोस्तें भी बूढ़ी हैं, और वो पार्लर से तैयार होकर दुल्हन की तरह आती हैं, कह जी के शादी की हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। एक बुत है ना जिसको पूछना है। खुशी कोई अपने दिल की चीज है, दूसरों को नाराज नहीं करना। आज हम अपनी बरातों को देख लें, किस तरह से सच समर के जाती है और क्या क्या हालात हो जाते हैं। दूसरी चीज इसमें बड़ी खूबसूरत है, और वो क्या है, इल्म वालों की शान, कि जिनके पास इल्म था वो इस असल से रीझे नहीं। अब आप सच बताएं, अपने आप को चेक किया करें, जाते होंगे शादियों में मौकों में, क्या दिल अब उस तरह तड़पता लोगों की चीजें देखकर, हाय की जो एक कैफियत होती है, और जोड़ों को देख के, कपड़ों को। कभी बाजारों में जाएं या गुजरे रस्तों में, क्या चीखें निकलती हैं, क्या जेवर को देख के इंसान को हौका लगता है? नहीं लगता तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छी खूबी की बात है, क्योंकि इल्म की दौलत वाले तो कारून की दौलत से भी मुतासिर नहीं होते। बाकी क्या चीज है। और याद रखिए कि जो लोग ये सब करते हैं वो क्या कहते हैं, जब अल्लाह ने दिया तो हम करें। जो नहीं कर सकते ना वो तड़प के आते हैं, फिर वो जबरदस्ती करवाते हैं ये सब कुछ। तो आजकल तो वो एड्स भी दिखा रहे हैं, यानी सड़कों के किनारे बोर्ड लगे हुए हैं कि अब आप अपनी बेटी की शादी के अरमान पूरे करें, नीचे लिखा हुआ है हमसे आके कर्जा ले लें। यकीन करें, ये अब हमारे मुल्कों में ये वबा फैल रही है कि शादियों पे कर्जे लें, बेटी के हाथ पीले करें और साथ उसको खूब अच्छा दे लें, कोई बात नहीं, फिर सारी उम्र आप कर्जे की किस्तें उतारते रहिएगा। तो अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि जिनके पास है वो छोड़ें इस आदत को, तभी जिनके पास नहीं है उनके भी सांस में सांस आएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा सबर दे। और यहाँ कौन से सबर की बात है, दुनिया का सबर, मतलब ऐसी चीजों का सबर कि जो इंसान के रास्ते में रुकावट बनती हैं। इंजाम देख लीजिए, फखसफ ना भी ही वबीदारी हिल अर्द, आखिरकार हमने इसे और इसके घर वालों को जमीन में धसा दिया। फिर कोई इसके हामियों का गिरोह ना था जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद को आता, और न वो खुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल इसकी मंजलत की तमन्ना कर रहे थे, कहने लगे अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिस्क चाहता है कुशादा करता है, और जिसे चाहता है नफा तुला देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी जमीन में धसा देता। अफसोस हमको तो याद भी न रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते। अब वही बात जो कल तक उसकी डिस्प्ले को देख के हो रही थी, बाद में पता चला कि शुक्र है हम ऐसे नहीं। इससे क्या पता चलता है कि किसी की आज की मौजूदा हालत को देख के कभी ना करो कि अल्लाह मेरी भी ऐसी किस्मत कर दे, या मेरी तो बच्चियों की भी किस्मत ऐसी कर दे, नहीं पता कल क्या होने वाला है। ऐसे वक्त में फिर इंसान को दुख होगा कि काश मैं इस चीज की तमन्ना ना करता, और रिस्क तो अल्लाह ही के हाथ में। और अब इस इंजाम को खत्म किया जा रहा है, सूरत का बिल्कुल अब खात्मा है, जैसे आप कह सकते हैं कि पूरी सूरत के अंदर जो बातें होती हैं उसी को पाइल अप किया जाता है। تلك الدار الآخرة نجلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے تو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں. بڑائی نہ چاہتے ہیں, اس کو نوٹ کر لیجئے. جو نمایاں نہیں ہونا چاہتے تھے, جو دین کو منوانے کی بجائے خود کو منوانا چاہتے تھے, بڑا بننا چاہتے تھے اس لیے دین کو بڑا کرتے تھے. نہیں, دیکھیے, ایک ہوتا ہے اللہ کے دین کو ان نمایاں کرنے کے لیے کام کرنا, اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے. یاد رکھیں, لکھ لیں, یہ دو بہت بڑے فرق ہیں آپ کے پاس, کرائیٹیرین ہے. جو دین کو بڑا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے دوسروں کو سامنے لائے گا. اس کو پتہ ہے کہ دوسرا ٹھیک بھی نہیں کرے گا, پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں آج غلط کرے گا کل ٹھیک کر لے گا تاکہ دین پھیلتا رہے. اور جس کو اپنا نام چاہیے نا, وہ 10 سال تک تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا, کیونکہ مجھے بڑا بننا ہے. اور اگر آپ میرے جیسے ہو گئے یا میرے سے بھی اچھے ہو گئے تو کل مجھے کون پوچھے گا. یہ آج بہت بڑا فتنہ ہے آج, جس سے ہمارے دینی طبقے میں ایک جمود آ چکا ہے. آپ اپنے کسی پچھلے شہروں میں جا کے دیکھ لیجئے, 10 سال سے جو لوگ دو چار تھے بےچارے دین کا کام کرے وہی آج بھی کر رہے ہیں. اس سے ترقی رک جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ خود سے بڑائی نہیں مانگنی چاہیے, اسلام اس کو نہیں پسند کرتا. اس آیت پہ میں نے ایک بہت پہلے درس سنا, ایک اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے بہت پیارے عالم تھے, کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جتنا آج ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کے نام پہ ہمیں ووٹ دو ہم یہ کر دیں گے وہ کریں گے, تو اصل میں وہ کیا کرتے ہیں, یریدون علوون فی الارضی, تو جو مانگے اس کو منصب نہیں دینا چاہیے. اور ولاقبت للمتقین, انجام تو بس پرہیزگاروں کے لیے اچھا ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو کہ من جا بالحسنتی فلہ خیر منہا, جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے, اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. پچھلی صورت میں بھی یہی بات آئی تھی نا کہ بھلائیاں لے کر آؤ. ایسا لگتا نا کہ یہ صورتیں بندے کو مائل کر رہی ہیں کہ جو نیکیاں جمع کیا اب اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. یہ نہ ہو کہ تمہارا نیکیوں کا کھاتہ بس سکول کے اندر ہے, مسجد کے اندر ہے, اور جب باہر نکلو تو تم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دو. نیکیاں جو جمع کی ہیں, جو باغ لگایا, اب اس کے لیے بہت کیئرفل رہو. دیکھیے, جس گھر میں کچھ نہیں ہوتا وہاں اتنے حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ڈر ہی کوئی نہیں. چلو جی, آ بھی گیا چور تو کیا ملے گا. لیکن اگر آپ کے گھر میں کچھ سونا چاندی زیور پیسے پڑے ہوں تو خوف زیادہ ہے. اب آپ کے پاس نیکیوں کا کچھ نہ کچھ ماشاء اللہ ڈپازٹ موجود ہے, قرآن آپ کے پاس موجود ہے, حدیث موجود ہے. اب آپ کو اپنے دل کی, اپنی سوچوں کی بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے کہ کہیں شیطان ہم سے یہ نیکیاں لے کر کہیں ہمیں برائیوں میں نہ ڈال دے. اب اللہ کے نبی کو خطاب ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. اے نبی, یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے, نوٹ کیجئے, فرض کیا ہے, ہم پر یہ فرض ہے, وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن کا پڑھنا یہاں فرض ہے. نوافل تو ہم گھر میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں نا, سنتیں تو ہم تھوڑی سی ادھر ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں نا. بعض دفعہ ہم اپنے قرآن کے سبق کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ان چیزوں کے لیے کہ چلو میں اپنا کام پورا کر لوں, چلو یہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو بتا دیا کہ اس قرآن کتاب, دیکھیں, اور یہاں لفظ بھی القرآن ہے, کتاب نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ شاید اس سے کوئی اور کتاب ہے. اور یہ بھی معاملہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے, قرآن پڑھنا سنت ہے, یعنی اگر میں خود بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں یہ سنت ہے, لیکن قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا اس سے بڑے درجے کی نیکی بن جاتا ہے. یعنی وہ ایک قسم کے فرض کے لیول پہ, کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے, لیکن اس کو سننا آپ کے لیے لازم ہے. جیسے یہی ہے کہ آپ سلام کسی کو نہ کریں, لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا آپ پہ لازم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن فرض کر دیا, وہ تمہیں ایک بہترین انجام پر پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو, میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی. یہ آیت تو ہمیشہ دل اداس کر دیتی ہے. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوَ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ. آپ بتائیں, چند سال پہلے آپ بھی سوچتے تھے کہ اللہ آپ پر یہ کتاب دے گا, آپ کو کتاب کتنی سمجھ آئے گی, آپ عربی میں سنیں گے تو سمجھ آنے لگے گی, آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو جائے گا, آپ کو اس کے روٹ ورڈز یاد آ جائیں گے. کوئی تھا؟ ہاں, مگر اللہ رحمت من ربک, یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. اب کیا کرو, اس نعمت کا حق کیسے دو؟ فلا تکونن ظہیرا للکافرین, پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. سچی بات ہے, صرف اس نعمت پہ سر سجدوں میں ڈال دینا. میں تو شاید ہی کچھ دن گزرے کہ جملہ نہ بولوں کہ جتنی رحمتیں اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں اور جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن سے محبت اور قرآن کی خدمت کے موقع ہمارے لیے رکھے ہیں، اور کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں کہ جدھر مرضی چلیں منہ اٹھا کر اور اللہ کی کتاب کی خدمت کر دیں، اس پہ تو دل جاتا ہے سر سجدوں سے نہ اٹھیں. کبھی اس چیز کو بوجھ نہ سمجھیے گا کہ اب ہم کرتے رہے کام ہمارے ہی نصیب میں، دعا کریں ہمارے ہی نصیب میں، غلط کریں کہ ٹھیک کریں، اللہ تو ہم سے ہی کرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کرا رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے اس رحمت کو محسوس کرو، کافروں کے مددگار نہ بنو. کافر کا مراد جہاں نہ شکرا بھی ہے اور نہ ماننے والا بھی ہے، کہ اب جو لوگ اس قرآن کا کفر کر چکے ہیں یا جو اس سٹائل کا کفر کر چکے ہیں، تم ان کے مددگار نہ ہو جاؤ، ان جیسے رنگ ڈھنگ نہ کرو، پیار سے دیکھو، محبت سے دیکھو. میں تو کبھی وہ نئے بچے جو آتے ہیں کلاسز میں، نئے بچوں سے میرا یہ کہ نیو کمرز پہلے دوسرے سپارے پہ، میں ان کے چہروں کو دیکھتی ہوں اور ان کے چہروں پہ جو چمک ہوتی ہے نا، یقین کریں مجھے اس سے موٹیویشن ملتی ہے. میں سوچتی ہوں ابھی اس بچی کو نہیں پتا کہ کل اس کتاب نے مجھے کیا دے دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے آج ان کا یہ سفر شروع ہوا ہے، تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ان کے دلوں میں تقوی اور ایمان کا بیج ڈالیں. اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے کسی آنے والے کی جو کہتا ہے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں پچھلے اتنے سالوں سے سفر شروع تھا، یہ کر رہے تھے وہ تھے، پھر جی کبھی کہتے ہیں فلاں کا درس سنتے تھے تو دل میں گلٹ تو تھا پڑا نہیں. ولا يسدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک ود الی ربک ولا تکونن من المشرکین. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے. ہم بھی کہیں اپنے آپ کو کہ اللہ ہمارے ساتھ ویسا کبھی نہ ہو. کیا کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھے. ہم اس کو اپنے لیے کیسے لیں گے کہ جب قرآن پڑھنے کے موقع ملے تو ہمیں دنیا کی مصروفیات اور دنیا کے جھنجھٹ اس سے دور نہ کر دیں. کرو کیا؟ ود الا ربک، بس یہ دو لفظوں کا کام ہے. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. مشرک کون ہے؟ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ رہے ہیں، اس کی قیمت پہ وہاں سے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں. یعنی ایسا شرک نہ ہو جائے کہ دل کہیں اور دماغ کہیں ہو. اور آخری آیت جو ہے یہ واقعی توحید میں ڈوبی بھی آیت ہے کہ ولا تدعوا مع اللہ الہًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے. لہ الحکم و الیہ ترجعون، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پلٹائے جاؤ گے. ترجعون کا لفظ ہے پیسیو ہے، مجھول، آؤ گے نہیں، لے جائے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. اس لیے ابھی فکر کرو، اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیجئے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. جیسے اللہ کا چہرہ قائم رہنا ہے، اس طرح اللہ کی کتاب بھی قائم رہنی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.